بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، سورہ تین کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے اردو ڈاٹ سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو، اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج دانشور اور علمی طبقہ بھی پورے شعور و ادراک کے ساتھ اس منجی کی ضرورت کا احساس کر رہا ہے، اور عام لوگ بھی لاشعوری طور پر ایک منجی اور مہدی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے مقدس شہر قم میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو رہائشی پرمٹ دینے کا اعلان۔ چرخ شہر پر طالبان کے قبضے کی تردید، اور جنگ بندی کی سعودی تجویز پر یمن کا واضح جواب۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے مقدس شہر قم میں سرمایہ کاری کرنے والے غیر ملکیوں اور تارکین وطن کو رہائش کا پروانہ جاری کیا جائے گا۔ یہ بات قم کے ڈائریکٹر جنرل امیگریشن عباس شیر محمدی نے پیر کی شام سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ عباس شیر محمدی کا کہنا تھا کہ صوبہ قم میں $250,000 کی سرمایہ کاری کرنے والے غیر ملکی شہریوں اور تارکین وطن کو 3 سے 5 سال قیام کا پرمٹ جاری کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک قم میں سرمایہ کاری کرنے والے 26 غیر ملکی شہریوں کو رہائش کا پرمٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل امیگریشن قم نے بتایا کہ صوبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے دیگر ملکوں کی طرح اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سرمایہ کاری کا حجم $2.5 لاکھ سے کم کر کے $1 لاکھ کر دیا جائے۔ عباس شیر محمدی کا کہنا تھا کہ اس وقت صوبے میں دنیا کے 122 ملکوں کے 2 لاکھ سے زائد شہری قانونی طور پر سکونت پذیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی شہریوں کی موجودگی ثقافتی روابط کو مضبوط بنانے، درآمدات و برآمدات کے فروغ، نیز عالمی سطح پر ایران کے وقار کو بلند کرنے اور اسلام حقیقی کے ترویج میں مؤثر واقع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے فراہم کی جانے والی امدادی رقم کے ذریعے قم میں مقیم 40,000 غیر ملکی بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ سال کے دوران 10,000 افغان مہاجرین کو مفت میڈیکل بیمہ کارڈ بھی جاری کیا گیا۔ ایران کی وزارت دفاع کی بحریہ کی صنعتوں کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے لیے ہلکی اور نسبتاً بھاری آبدوزیں تیار کی جا رہی ہیں۔ ایران کی وزارت دفاع کی بحریہ صنعتوں کے ادارے کے سربراہ ایڈمرل امیر رستگاری نے ارنا سے گفتگو میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے لیے ہلکی اور نسبتاً بھاری آب دوزیں تیار کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سلسلے میں تیاری کا عمل اسی ایرانی سال میں شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بحری آب دوز کے شعبے میں ایران کی بحریہ اب تک اندرون ملک تیار کی جانے والی مختلف قسم کی ہلکی اور نسبتاً بھاری اور بیرون ملک سے حاصل کی گئی بھاری آب دوزوں کا استعمال کرتی رہی ہے۔ ایران کی وزارت دفاع کی بحریہ کی صنعتوں کے ادارے کے سربراہ ایڈمرل امیر رستگاری نے کہا کہ ایرانی سال سن 1400 میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے لیے ہلکی اور نسبتاً بھاری وزنی آب دوزوں کی تیاری کا کام شروع ہو جائے گا، اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ آئندہ چند برسوں میں مختلف قسم کی بحری آب دوزوں کی حامل ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایران کی وزارت دفاع کو استقامتی معیشت کا مظہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج نہ صرف بحری صنعتوں کے ادارے بلکہ وزارت دفاع کی ساری آرگنائزیشن مختلف قسم کی پیداوار کے منصوبوں اور ان پر عمل میں کسی بھی بیرونی عناصر سے ہرگز کوئی مدد نہیں لے رہی ہیں۔ پاکستان میں این سی او سی کی جانب سے ملک کے مختلف شہروں میں کورونا کی مثبت شرح کی وجہ بننے والی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر این سی او سی کا خصوصی اجلاس ہوا، جس کی صدارت وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کی، جبکہ تمام چیف سیکرٹریز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ این سی او سی اجلاس میں ملک بھر میں کورونا کی موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے متفقہ طور پر ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ 8% سے کم شرح والے شہروں میں پہلے سے نافذ پابندیوں پر ہی عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی 8% سے زائد مثبت شرح والے اضلاع اور شہروں میں ایمرجنسی کے علاوہ نقل و حرکت پر سخت پابندی ہوگی۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹس میں ہر قسم کی انڈور ڈائننگ پر پابندی، اور ہفتے میں 2 روز تجاری سرگرمیاں بند اور دیگر دنوں میں رات 8 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ 2 روز تعطیل کا فیصلہ وفاق اور صوبے خود کریں گے۔ این سی او سی کے مطابق مذہبی اور سیاسی اجتماع پر مکمل، جبکہ شادی بیاہ کی تقریبات کے انڈور انعقاد پر پابندی ہوگی۔ کھیلوں اور سماجی تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی۔ تفریحی پارک مکمل طور پر بند رہیں گے، جبکہ واکنگ اور جاکنگ ٹریکس ایس او پیز کے ساتھ کھلے رہنے کی اجازت ہوگی۔ ہندوستان میں مہلک ترین عالمی وبا کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق ہندوستان میں کرونا کے یومیہ معاملات میں گزشتہ 10 دنوں کے درمیان انتہائی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ روز کورونا کے تقریباً 47,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں 200 سے زیادہ افراد کی موت ہوئی ہے۔ گزشتہ روز کورونا وائرس کے 46,951 نئے معاملات درج کیے گئے، جبکہ اتوار کے روز یہ تعداد 43,846 تھی۔ دراصل ہندوستان کے سرکاری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں اب تک 40,65,000 سے زائد افراد کو اینٹی کورونا ویکسین دیے جا چکے ہیں۔ افغان حکام نے چرخ شہر کے طالبان کے ہاتھوں سقوط کر جانے کی تردید کی ہے۔ نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق لوگر کے گورنر عبدالقیوم رحیمی نے چرخ شہر پر طالبان کے قبضے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر کا ہیڈ کوارٹر پہلے ہی پرانی عمارت سے دبر کے علاقے منتقل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے پرانے سٹی ہیڈ کوارٹر کے اطراف میں افغان فوج اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان جھڑپوں میں عام شہریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس سے پہلے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان جاری کر کے دعویٰ کیا تھا کہ صوبہ لوگر کا شہر چرق اور اس کے نواحی علاقے طالبان کے قبضے میں آ گئے اور سرکاری سیکورٹی اہلکار وہاں سے پسماں ہو گئے ہیں۔ یمن کی قومی حکومت نے جنگ بندی کی سعودی تجاویز کو مذاق خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ جارے ملکوں کو فوری طور پر حملے بند اور محاصرہ ختم کر دینا چاہیے۔ یمن کی قومی حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے جنگ بندی کی سعودی تجاویز پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ محمد عبدالسلام نے کہا کہ ہم جارے ملکوں کو ایک بار پھر نوٹس دے رہے ہیں کہ وہ یمن کے خلاف حملے بند اور محاصرہ ختم کر دیں. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب تو خود اس جنگ کا حصہ ہے اور اسے یمن کا فضائی اور سمندری محاصرہ فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے. یمن کی قومی حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ نے واضح کیا کہ ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کو کھولا جانا انسانی حق ہے اور اس معاملے کو سیاسی یا فوجی سودے بازی اور دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. سعودی عرب کے اندر اہم اہداف پر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے حملوں نے آخر کار ریاض حکومت کو جنگ بندی کی باتیں کرنے پر مجبور کر دیا ہے. سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے پیر کی شام ایک پریس کانفرنس کے دوران یمن میں جنگ بندی کے منصوبے کا اعلان کیا ہے. بیت المقدس اور مسجد الاقصی کو صہیونی قبضے سے چھڑانا تمام مسلمانوں کا مقدس فریضہ ہے. یہ بات اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے تنظیم کے بانی شیخ احمد یاسین کی شہادت کی 17ویں برسی کے موقع پر جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہی گئی. قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے 22 مارچ 2004 کو ایک دہشت گردانہ حملے میں حماس کے بانی رہنما شیخ احمد یاسین کو شہید کر دیا تھا. حماس کے جاری کردہ بیان کے مطابق اس شریف کو اسرائیل کے ناپاک قبضے سے چھڑانا دنیا کے ہر عرب اور مسلمان کا مقدس فریضہ ہے. بیان میں ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ بیت المقدس ہی آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہوگا, کیونکہ آج لاکھوں لوگوں نے شیخ احمد یاسین کا پرچم اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا ہے. نئے ایرانی سال کے آغاز کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کے سالانہ خطاب کا دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ میں وسیع انعکاس ہوا ہے اور ایٹمی معاہدے کے حوالے سے آپ کے بیان کو عالمی میڈیا نے کوریج دی ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ عظمہ سید علی خامنائی نے نئے ایرانی سال کے آغاز پر قومی ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر کیے جانے والے اپنے سالانہ خطاب میں, جس کا بعض حصہ ہمیشہ کی طرح عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا, ایٹمی معاہدے اور خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسیوں کو شکست خوردہ اور ناکام قرار دیا. بلمبرگ نیوز ویب سائٹ نے آیت اللہ عظمہ خامنائی کے خطاب کے اس حصے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران کو ایٹمی معاہدے کے تعلق سے مجوزہ رائے حل کے بارے میں کوئی جلدی نہیں ہے لکھا کہ رہبر ایران نے امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں اس کی موجودہ پالیسی قابل مذمت ہے, مگر یہ کہ تمام پابندیاں مکمل اور مؤثر طریقے سے اٹھا لی جائیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازے جہاں, جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. تو لیجیے سماعت فرمائیے اندازے جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے نئے ایرانی سال کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کا اہم سالانہ خطاب. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے نئے ایرانی سال کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمٰ سید علی خامنئی کا اہم سالانہ خطاب. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, اسی سلسلے میں پہلے اسے دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
نئے ایرانی سال کے آغاز کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے سالانہ خطاب میں ایران اور دیگر ملکوں کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو سنگین جرم قرار دیا اور فرمایا کہ امریکہ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی اپنائی اور ایرانی عوام کے خلاف حد اکثر دباؤ ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی, لیکن اس کا دباؤ ناکام رہا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران کے خلاف امریکی دباؤ کو ناکام قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں کاغذی وعدوں پر اعتبار نہیں بلکہ پابندیاں عملی طور پر ختم ہونا چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو احمق قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ پچھلے احمق نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اس لیے وضع کی تھی کہ ایران کمزور اور مذاکرات پر مجبور ہو جائے اور اس پر اپنے سامراجی مطالبات مسلط کی جا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹرمپ ذلیل ہو کے نکلا، وہ خود بھی ذلیل ہوا اور اپنے ملک کو بھی ذلیل کرایا، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران قوت اور عزت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ ناکام ہو چکا ہے، اور اگر موجودہ امریکی حکومت نے بھی اسی پالیسی کو اپنایا تو وہ بھی ناکام ہو جائے گی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے جامع ایٹمی معاہدے کے بارے میں فرمایا کہ اس سلسلے میں ملک کی اصولی اور واضح پالیسی کا اعلان کیا جا چکا ہے اور ایران اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا کیونکہ یہ متفقہ پالیسی ہے۔ آپ نے ایک بار پھر صراحت کے ساتھ فرمایا کہ امریکہ تمام پابندیاں ختم کرے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آیا پابندیاں حقیقی معنوں میں ختم ہو گئی ہیں یا نہیں، تب ہم کسی بھی مشکل کے بغیر ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد شروع کریں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ہمیں امریکیوں کے کاغذی وعدوں پر اعتبار نہیں ہے، پابندیاں عملی طور پر ختم ہونا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے امریکیوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے میں تبدیلیوں کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سن 2015 اور 2016 کے مقابلے میں صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، لیکن یہ صورتحال امریکہ کے حق میں نہیں بلکہ ایران کے حق میں تبدیل ہوئی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایٹمی معاہدے کے تعلق سے ہم اپنی پالیسی پر قائم ہیں اور اس بارے میں ہمیں کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایران آج 2015 کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، لہٰذا اگر ایٹمی معاہدے میں کوئی تبدیلی آئے گی تو ایران کے حق میں آنا چاہیے کیونکہ ہم نے پابندیوں کو ناکام بنایا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ نے ہمارے اور اس خطے کے بارے میں غلط راستے کا انتخاب کیا ہے۔ امریکیوں کی جانب سے صہیونیوں کی حمایت، شام میں ان کی موجودگی، سعودی حکومت کی حمایت، یمنی عوام کی سرگوبی، سب غلط ہے۔
جناز اس موضوع پر یہاں گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ آغاز کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمان ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر رہبر انقلاب اسلامی کا جو خطاب تھا، نہ صرف خطاب بلکہ حکومت کے لیے، خطے کی جو استقامتی تنظیمیں ہیں ان کے لیے ایک پالیسی بیان تھا۔ آپ، میں خطے سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ایران کے ایٹمی پروگرام پر آؤں گا۔ خطے کے تعلق سے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ابھی تک امریکہ کو خطے کی شناخت کے تعلق سے، خطے کے معاملات میں اندازے لگانے کے تعلق سے مسلسل غلطیوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ اور انہوں نے بڑا اچھا جملہ فرمایا کہ 6 سال قبل امریکہ نے ورغلا کر سعودی عرب کو یمن کے خلاف جنگ میں جو ڈھکیلا اور جنگ مسلط کرائی، اس میں دو صورت ہو سکتی، یا تو یہ کہ امریکیوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اگر انہیں اندازہ نہیں تھا تو بھی وائے اور افسوس ہے علاقے کے امریکی اتحادیوں پر، سعودی عرب پر کہ ایسے ساتھیوں پر وہ اعتماد کرتے ہیں، اور اگر انہیں اندازہ تھا تو بھی وائے ہے اور افسوس ہے علاقے کے امریکی اتحادیوں پر کہ وہ ایسے ملک پر یا ایسی حکومت پر بھروسہ کرتے ہیں جس نے جان بوجھ کے انہیں جو ہے وہ دلدل میں پھنسایا اور بحران میں ڈھکیلا۔ اب آپ، یہ جو رہبر انقلاب اسلامی کا جو بیان تھا یہ خطے کے تعلق سے، اس کے تناظر میں خطے کی آئندہ کی صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو جو آپ نے پہلا سوال، اندازوں کی غلطی آپ جسے کہیں یا خطے کو نہیں سمجھ پائے، میں اس پہ ایک دو جملے عرض کر کے پھر آئیں گے آئندہ کی صورتحال پہ۔ دیکھیں، یہ امریکی تھنک ٹینکس ہوں یا یورپ کے اندر جو اپنے آپ کو اس علاقے کے اور بالخصوص اس علاقے سے ہٹ کے، چونکہ یہ علاقہ بنیادی طور پہ ایک مسلمان علاقہ ہے، مڈل ایسٹ کے اندر مسلمان ممالک ہیں، مسلمان آبادیاں ہیں، تو اسلام کے عنوان سے ان کا صحیح کنسیپٹ نہیں ہے، اور اسی صحیح کنسیپٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایران کے اسلامی انقلاب کے بارے میں بھی ان کا کنسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ اسی انقلاب کو چونکہ انہوں نے غلط انداز سے اس کو جج کیا ہے، اس کا اندازہ لگایا ہے، یہ ہو جائے کہ وہ مقاومت کے بارے میں بھی ان کی رائے جو ہے وہ یا وہ اندازہ وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ مقاومت کو ایک اس طرح کی ایک تحریک دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بہت سے علاقوں میں خود شروع کی ہیں، تھوڑی سی مضبوط ہوتی تھیں ان کو دبا دیتے تھے، جہاں سے اٹھانا چاہ رہے تھے اٹھا دیتے تھے۔ وہ مقاومت کو آخر تک یہی سمجھتے رہے کہ یہ جب چاہیں گے اس کو کنٹرول کر لیں گے، وہ اپنے آپ کے اس زوم میں مبتلا تھے کہ ہم سپر پاور ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کی اس پورے خطے کے نوان سے انفارمیشن ہے، یہاں کے جتنے بڑے بڑے جو کھلاڑی ہیں، جو ممالک کے اوپر بیٹھے ہیں، ان کے سربراہ، ان کے لگائے ہوئے یا ان کے نامزد یا ان کے مسلط کردہ، تو ان کے ذریعے سے جب چاہیں گے اس کو کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن عملاً صورتحال برعکس ہوئی، یعنی ایران کے اسلامی انقلاب کے عنوان سے بھی آپ ہسٹری میں دیکھیں نا، کہتے تھے کہ ایک سال نہیں چلے گا، چھ مہینے نہیں چلے گا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور 40-42 سال تک وہ اسی غلط فہمی میں شکار رہے اور کچھ نہیں کر سکے۔ مقاومت کے عنوان سے بھی ان کا یہی اندازہ تھا کہ وہ جب چاہیں گے اس کو کر لیں گے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ہر پالیسی کے مقابلے میں مقاومت کبھی ہو کے سامنے آ رہی ہے۔ کہیں پہ انہوں نے سازشیں کی بادشاہوں کے ذریعے سے، اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے سے اس کو کرنے کی کوشش کی، اس کا ایک پینترا اور بدلا مقاومت نے، اور ایک نئے انداز سے سامنے آ گئی، عوامی انداز سے، یعنی جمہوری انداز سے وہاں پہ سامنے آ گئی۔ جب انہوں نے اس کو ملیٹنسی کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب خود اس مقاومت کی مضبوطی کی صورت میں سامنے آیا۔ البتہ انہوں نے سازش بڑی خوبصورت کی تھی، اور اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے زیادہ برطانیہ کا جو ہے وہ تھنک ٹینک استعمال ہوئے ہیں، جو داعش کو استعمال کرنا، جبہت النصرہ کو، یعنی خود مسلمانوں کے اندر مسلمان چہروں کے ساتھ، نام نہاد اسلامی تعلیمات کے ساتھ لوگوں کو جو لے کے آئے، یہ برطانوی سازش تھی، ماضی میں بھی تھی اور اس میں بھی۔ یہاں پہ امریکہ نے اس نظریے کو یا اس سازش کو استعمال کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بھی اس وقت کی جو مقاومت تھی وہ آمادہ تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس میں بھی ان کو شکست ہوئی۔ اب جو اندازوں کی غلطیوں کے بعد اب جو نتائج سامنے آ رہے ہیں نا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اب آئندہ خطہ کیا بنے گا، تو رہبر معظم کی اس تقریر میں واضح طور پہ یمن کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا ہے کہ یمن ایک ایسا دلدل بن چکا ہے سعودی عرب کے لیے اور ان 20-40 ممالک کے لیے، کہ جو بڑے دعوے سے آئے تھے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کے جب چاہیں گے یمن کو اس پہ قبضہ کر لیں گے، اپنی مرضی کی حکومت مسلط کر دیں گے۔ اس میں برطانیہ بھی شامل تھا، اس میں امریکہ شامل تھا، فرانس شامل تھا، اسرائیل شامل تھا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اوپنلی آئی ہیں۔ اب ایک ایک کر کے سب وہاں سے فرار کر رہے ہیں، یعنی گویا یمن کا جو محاذ ہے وہ تو بالکل ایک واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو ایک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عراق کے اندر ہم اگر آتے ہیں تو عراق کے اندر دیکھیں، اس وقت بظاہر اس کو میڈیا اتنی اہمیت نہیں دے رہا، جبکہ اگر یہی واقعہ کسی یورپی ملک میں ہو جاتا تو اس کو اتنا زیادہ اٹھایا جاتا کہ ایک ملک کی پارلیمنٹ باقاعدہ ایک قانون پاس کر دیتی ہے، بل پاس کر دیتی ہے کہ اس فلاں ملک کی سیکیورٹی فورسز کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑا قدم ہے، یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ ہسٹری کے اندر مجھے نہیں نظر آتا کہ کسی جگہ پہ ممکن ہے۔ حکومت بعض دفعہ فیصلہ کرتی ہے، پریشر گروپس فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف لڑیں گے اگر اس نے وہاں یہاں پہ رکنے کی کوشش کی، لیکن باقاعدہ ایک پارلیمنٹ، اور اس پارلیمنٹ کے ساتھ پھر تمام باقی طبقات بھی جو ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ امریکہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے وجود کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ شام کے اندر اس وقت صورتحال کیا کہ غیر قانونی طور پہ، یعنی امریکہ کا وہاں پہ وجود تو قانونی ہی نہیں ہے، اس کو تو وہاں کی قانونی حکومت بھی مانتی ہے، اور اگر عالمی قوانین کے اندر بھی دیکھا جائے تب بھی وہ تو وہاں پہ تو ویسے ایک غیر قانونی، ایک مجرم ہے وہاں پہ، تو اس نے باقاعدہ جرم کیا ہے۔ عراق کے اندر اس کی جو ہے وہ باقاعدہ پارلیمنٹ اس کو نکال رہی ہے، یمن کے اندر یہ صورتحال ہے، اور جو یہ ممالک ہیں نا باقی، آپ بحرین کی مثال دے سکتے ہیں، یو اے کی مثال دے سکتے ہیں، یا اس طرح کے ممالک جنہوں نے حتی اسرائیل کو بھی تسلیم کیا ہے، ان کے اندر بھی صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ وہاں پہ بھی یہ زیادہ عرصہ ان حکمرانوں کے لیے گنجائش نہیں رہے گی، اور وہی صورت بنے گی کہ جب یہ حکمران تھوڑا سا عوام کو بھی احساس ہو گیا اور مختلف جو وہاں پہ پریشر گروپس ہیں کہ اب امریکہ اس میں تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا، اب وہ زیادہ اس کی گرپ زیادہ اچھی نہیں رہی ہے، تو ان ممالک کے اندر بھی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ تو اس لحاظ سے جو مڈل ایسٹ کا میں مستقبل، یعنی اس عنوان سے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک جو حالات ہیں، جس انداز سے مقاومت اور وہاں پہ عوامی رجحان ہے، وہ ہرگز سامراجی طاقتوں کی حمایت میں نہیں نظر آ رہا۔
جی بہت شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وصلی اللہ علی نور کرو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد را نیا وردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر فانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا
جے تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, جس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, بدگمان شخص کو تندرستی اور آرام نصیب نہیں ہوتا. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, قرآن مجید نے بدگمانی کو بہت بڑا گناہ شمار کیا ہے اور مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کریں. چنانچہ ارشاد قدرت ہوتا ہے, اے ایماندارو بدگمانی سے بچے رہو, کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے. دین اسلام نے لوگوں کو بدگمانی کرنے سے منع کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمانوں کی تین چیزیں تم پر حرام ہیں، خون، مال اور بدگمانی۔ جس طرح کسی مدرک و دلیل کے بغیر کسی کے مال کو دوسرے کی طرف منتقل کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی حرام ہے اور غیر شرعی فعل ہے، اور حقیقت کے ثابت ہونے سے پہلے کسی پر الزام لگانا جائز نہیں ہے، اور صرف بدگمانی کی بنا پر کسی کے خلاف حکم لگا دینا ناانصافی ہے، کیونکہ بدگمانی کے نقصانات نفسیاتی بیماریاں روحانی مفاسد کو جنم دیتے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خبردار کسی سے بدگمانی نہ کرو، کیونکہ بدگمانی عبادت کو فاسد اور گناہ کے بوجھ کو زیادہ کرتی ہے، اور نیک لوگوں سے بدگمانی ان کے حق میں ظلم و بے انصافی ہے۔ نیک شخص کے بارے میں بدگمانی بدترین گناہ اور قبیح ترین ظلم، اور دوستوں سے بدگمانی قطع تعلق اور دوستی و الفت کے ختم ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جس کے دل پر بدگمانی کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان صفائی کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ بدگمانی جس طرح انسان کے اخلاق و زندگی کو برباد کرتی ہے، اسی طرح دوسروں کے اخلاقیات و روح کو بھی خراب کر دیتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں بدگمانی کی جائے ان کے اخلاقیات صراط مستقیم سے منحرف ہو جائیں، اور وہ لوگ فساد و رذائل میں مبتلا ہو جائیں، اور بدگمانی بہت سے امور کو فاسد اور برائیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر مارڈن کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے نوکر ہیں جن کے مالک ان سے ہمیشہ بدگمان رہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ ملازمین چور ہیں۔ ایسے نوکر مجبور ہو کر چوری کرنے لگتے ہیں، اور اس قسم کی بدگمانی کا چاہے ہاتھ و زبان سے اظہار نہ بھی کیا جائے، پھر بھی وہ اپنی بری تاثیر چھوڑتی ہیں اور اس کی روح مسموم ہو جاتی ہے، اور اس کو چوری پر ورغلانے لگتی ہے۔ کبھی کبھی بدگمانی کرنے والا شخص اپنے جسم و روح کی سلامتی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ڈاکٹر مارل اس سلسلے میں کہتے ہیں، انسان کی بعض عادتیں اس کی عمر کو کم کر دیتی ہیں، مثلاً ہر چیز پر تنقید کی عادت، ہر شے سے بدگمانی کی عادت، کیونکہ یہ منفی نفسیاتی عادت اعصاب اور داخلی غدود کو متاثر کر دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ کبھی عملی اختلال کی صورت میں اور کبھی جسمانی نقصان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مارڈن کا کہنا ہے کہ بدگمانی صحت کو خراب اور پیدائشی قوتوں اور صلاحیتوں کو کمزور کر دیتی ہے، جبکہ ایک متوازن روح کسی برائی کا کبھی انتظار نہیں کرتی، مثلاً ہمیشہ اس کی یہی آرزو رہتی ہے کہ نیکیوں سے روبرو رہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ نیکی ایک ابدی حقیقت ہے اور بدگمانی اچھی طاقتوں کے کمزور کر دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے اندھیرا اور تاریکی فی نفس ہی کوئی مستقل چیز نہیں ہے بلکہ عدم نور کا نام ہے، لہذا نور کی تلاش میں دوڑو، کیونکہ نور دل سے تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، اور بدگمان شخص لوگوں سے خوف و وحشت میں مبتلا رہتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو حسن ظن نہیں رکھتا وہ ہر ایک سے وحشت کرتا ہے۔ بدگمانی کی علتوں میں سے ایک علت ماضی کی تلخ یادیں بھی ہیں جو انسان کے اندر چھپی ہوتی ہیں اور انسان کو بدگمانی پر آمادہ کرتی ہیں۔ انسان کے دل کی گہرائیوں میں ایسی تلخ یادیں اور ایسی برائیاں پوشیدہ ہیں جن سے عقل فرار کرتی ہے۔ بہرحال چونکہ بدگمانی کرنے والوں کی تلخ زندگی کا سرچشمہ یہی بدگمانی ہے، اس لیے ہمیشہ اس بات کی تلاش و جستجو کرنی چاہیے کہ آخر یہ بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے، اور بیماری کی تشخیص کے بعد اس کے علاج و معالجے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب اکرم علی صاحب، محلہ ناگپاڑا، ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ کافی دنوں سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں، پروگرام بہت عمدہ ہوتے ہیں اور معلوماتی بھی، مناسبتی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں۔ آج کل پروگراموں میں ترانے نوحے وغیرہ سن کر دل خوش ہوتا ہے، اچھی شروعات ہے، اس سے پروگرام میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ اور سامعین محترم اکرم علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کسان کو پہلے تو تربوز کھلایا گیا، اس کے دو منٹ بعد اسے گرم گرم دودھ پلا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ ایک منٹ گزرا، پھر دو منٹ، پھر تین منٹ، پھر پانچ منٹ، یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن کسان پر کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ جب کسان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ بادشاہ نوجوان سے مخاطب ہوا اور بولا، تمہارے والد نے یہ عجیب بات لکھ دی، اب تم نے بھی دیکھ لیا کہ کسان پر ان دونوں چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ حکیم صاحب کا بیٹا سوچ میں پڑ گیا۔ آخر تھوڑی دیر بعد بولا، بادشاہ سلامت، مجھے 3 ماہ کی مہلت دیجیے، اسی عرصے کے دوران کسان میرے پاس رہے گا، 3 ماہ بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ حکیم صاحب کا بیٹا کسان کو اپنے ساتھ گھر لے گیا اور اسی دن سے اسے شاہی کھانے کھلانے لگا۔ اسے نرم و ملائم کپڑے پہننے کے لیے دیے گئے اور سونے کے لیے بھی نرم اور انتہائی آرام دہ بستر دیا گیا۔ غرض، کسان نہایت آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو اسے بڑے لذیذ کھانے پیش کیے جاتے۔ کسان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے عمدہ کھانے کھا سکے گا اور عیش کی ایسی زندگی بسر کرے گا۔ آخرکار 3 ماہ کا عرصہ پورا ہو گیا۔ حکیم نے سوچا کہ اب کسان کے مزاج کا امتحان لینا چاہیے۔ اس نے ایک رات اس کے بستر کی چادر کے نیچے مختلف جگہوں پر گندم کے دانے بکھیر دیے اور پلنگ پر گتے کے موٹے موٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھے تاکہ دیکھا جائے اسے نیند آتی ہے یا وہ بے چین ہوتا ہے۔ سونے کا وقت آیا تو کسان اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا بستر ناہموار ہے اور اسے کوئی چیز چبھ رہی ہے، اور جس طرف بھی کروٹ لیتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اسے نظر بھی کچھ نہیں آیا۔ اس نے ساری رات بے چین اور بے کل ہو کر کاٹی۔ دن نکلا تو اس نے شکر ادا کیا۔ ناشتے کے وقت حکیم نے کسان سے پوچھا، کہو بھائی، رات کیسی گزری؟ کسان نے کہا، حکیم صاحب، کچھ نہ پوچھیں، رات بہت بے چینی سے گزری، یوں لگتا تھا جیسے پلنگ اونچا نیچا ہو، کمر میں تمام رات کنکر چبھتے رہے، میری تو ساری رات آنکھ نہ لگی۔ یہ سن کر حکیم نے سوچا کہ اب اس کا مزاج بدل چکا ہے، عیش کی زندگی نے اس کی طبیعت بدل دی ہے۔ وہ کسان جو تمام دن دھوپ میں کام کیا کرتا تھا، آج اتنا نازک مزاج ہو چکا ہے کہ اسے گتے کے صرف 2 ٹکڑوں سے پلنگ ناہموار محسوس ہونے لگا اور باریک گندم کے دانے پتھروں کی طرح چبھنے لگے۔ حکیم اپنے کام سے مطمئن ہو کر کسان کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا کہ حضور، اب آپ اس کا امتحان لیں۔ بادشاہ تو اسی انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً تربوز اور دودھ لانے کا حکم دیا۔ جب دونوں چیزیں آ گئیں تو کسان کو پہلے تربوز کھلایا، پھر دودھ پلایا۔ ابھی 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ کسان کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا اور تکلیف کی شدت سے وہ تڑپنے لگا، یہاں تک کہ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بادشاہ اس تبدیلی پر بہت حیران ہوا۔ اس نے حکیم سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا، حضور، بات یہ ہے کہ میرے والد نے یہ نسخے بہت سوچ سمجھ کر لکھے تھے۔ کتاب میں زیادہ تر نسخے بادشاہوں کے لیے لکھے گئے اور جو باتیں تحریر کی گئیں وہ شاہی مزاج کے مطابق تھیں۔ اب اس کسان کی بات سن لے، پہلے یہ بڑا محنتی تھا، سخت محنت و مشقت کیا کرتا تھا اور اس کا معدہ لکڑ ہضم، پتھر ہضم تھا، لیکن جب اسے عیش و عشرت میں رکھا گیا تو یہ نرم اور نازک مزاج ہو گیا۔ شاہی کھانے کھا کھا کر اس کا معدہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ تربوز اور دودھ نے اس پر کتنی جلدی اثر کیا اور یہ درد اور تکلیف کی وجہ سے تڑپنے لگا۔ یہ صرف اور صرف آرام طلبی اور محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ کسان جب تک محنت کرتا اور سادہ زندگی بسر کرتا رہا، وہ بیماریوں سے دور رہا، لیکن جب وہ محنت ترک کر کے عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا، اس کی طبیعت میں نزاکت آ گئی اور وہ بہت جلد بیمار ہو گیا۔ بادشاہ نے حکیم کے بیٹے کی بات مان لی اور کسان کے علاج کا حکم دے دیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 فروردین، 9 شعبان اور 23 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو شعبان سن 481 ہجری قمری کو مصر کے مشہور عالم و فقیہ ابن براج طرابلسی نے وفات پائی۔ وہ مصر میں پیدا ہوئے تھے، ایک مدت تک موجودہ لبنان کے شمال میں واقع شہر طرابلس میں قاضی کے عہدے پر رہنے کی وجہ سے وہ طرابلسی مشہور ہوئے۔ انہوں نے سید مرتضیٰ اور شیخ طوسی جیسے جید علماء سے کسب فیض کیا۔ ابن براج ایسے مشہور مسلمان دانشور ہیں جن کے نظریات اور خیالات کو عظیم فقہا نے اہمیت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ انہوں نے فقہ اور علم کلام کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی معروف کتاب الجوامع الفقیہ ہے، جو 800 سے زائد سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب علم فقہ کے معتبر ماخذ میں شمار ہوتی ہے۔ نو شعبان سن 577 ہجری قمری کو بغداد کے ممتاز فقیہ اور ماہر لسانیات ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد نے وفات پائی۔ وہ ابن امباری کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں مکمل کی اور اپنے علم میں اضافہ کرنے اور اعلی مدارج تک رسائی کے لیے انہوں نے اسی مدرسے میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ابو البرکات عبد الرحمن بن محمد نے بہت سے مقالے اور کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں الاسرار العربیہ کتاب خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ تیئیس مارچ سن 1749 کو فرانس کے مشہور ریاضی داں اور ماہر طبیعیات و فلکیات سائمن لاپلاس پیدا ہوئے۔ انہوں نے چاند، سیاروں، دمدار ستاروں اور سمندر کے مد و جزر کے بارے میں اہم تحقیقات انجام دی، مگر ان کو زیادہ شہرت منظومہ شمسی کے بارے میں ان کے نظریے سے حاصل ہوئی۔ اس مشہور سائنسداں نے فزکس میں الیکٹرو میگنیٹزم کا بھی انکشاف کیا اور اپنے دور کے مشہور دانشور لاوازیہ کے تعاون سے اجسام میں قوت کشش اور محنت سے حاصل ہونے والی گرمی پر تحقیق کی۔ سائمن لاپلاس نے اپنی تحقیقات پر مشتمل کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ 1827 میں ان کا انتقال ہوا۔ تیئیس مارچ سن 1919 کو اٹلی میں بینیٹو موسولینی کی قیادت میں فستائی تحریک کا آغاز ہوا۔ فستائیت کا اطلاق ہر استبدادی اور آمرانہ حکومت پر ہوتا ہے جو نسل پرستی اور انتہا پسندی پر مبنی قوم پرستانہ طرز فکر کی حامل ہوتی ہے۔ فسطائیت اپنے مخالفین کو کچل کر آزادی ختم کر کے عقائد و نظریات پر سخت سینسر لگا کر اپنی حاکمیت کو آگے بڑھاتی ہے۔ یورپ میں فسطائی حکومت جو سیاہ کپڑوں کی تحریک کے نام سے بھی معروف ہے، تاریخ میں تلخ واقعات کا باعث بنی۔ 1922 میں جب موسولینی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اٹلی میں استبداد کے ساتھ حکومت کی، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہٹلر کے ساتھ ان کا اتحاد دوسری جنگ عظیم کے ابتدا میں مؤثر ہوا۔ تیئیس مارچ سن 1940 عیسوی کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ تحریک پاکستان میں اس دن کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اس کا نام یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن پڑ گیا۔ اس دن برصغیر کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کا باقاعدہ مطالبہ لاہور کے مشہور منٹو پارک میں، جسے اب اقبال پارک کہا جاتا ہے، مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت بانی پاکستان محمد علی جناح نے کی۔ یہ قرارداد شیر بنگال مولوی فضل الحق نے پیش کی، جو قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ دن پاکستان میں یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تیئیس مارچ سن 1962 عیسوی کو عالمی ادارہ موسمیات کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا۔ یہ ادارہ اقوام متحدہ سے وابستہ ہے اور دنیا کے موسمیات کے تمام ادارے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ موسمیات کے قیام کی مناسبت سے 23 مارچ کو عالمی یوم موسمیات قرار دیا گیا ہے۔ اس ادارے کے اہداف میں عالمی سطح پر موسمیات سے متعلق اعداد و شمار کو قابل اعتبار بنانے میں مدد کرنا شامل ہے۔ تین فروردین 1384 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز فلسفی اور دانشور علامہ سید جلال الدین آشتیانی کا انتقال ہوا۔ وہ ایران کے وسطی شہر آشتیان کے ایک مذہبی اور علم دوست گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اسی شہر میں حاصل کی، اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایران کے مذہبی شہر قم کے مدرسے فیضیہ میں داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی اور علامہ طباطبائی جیسے عظیم اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ وہ کچھ عرصے کے بعد مشہد مقدس چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنی باقی زندگی اعلیٰ دینی درسگاہ اور یونیورسٹی میں درس و تدریس میں گزاری۔ ان کی زیادہ توجہ عالم اسلام کے مشہور عارف محی الدین ابن عربی اور ایران کے عظیم فلسفی ملا صدرہ کے افکار و نظریات پر تھی۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں، جن میں شرح مقدمہ قیصری بر فصوص الحکم، ہستی از نظر ملا صدرہ اور تفسیر سورہ حمد کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين